أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. گزشتہ کل جو سورت میں نے سمجھائی تھی، وہ سورت اور یہ سورت دونوں سورتیں اخلاص کی دو سورتیں کہلاتی ہیں. سورتان، سورت الاخلاص، اخلاص کی دو سورتیں. قل یا ایھا الکافرون بھی سورت الاخلاص ہے اور یہ بھی سورت الاخلاص ہے. لوگ اس کو تو سورت الاخلاص جانتے ہیں، اس کا چونکہ سورت الکافرون نام لکھا ہوا ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کو بھی اخلاص کی سورت کہا گیا. اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ پیوریٹی، کوئی چیز پیور ہے اسے حاصل مصدر بناؤ، پیوریٹی، یہ اخلاص کے معنی ہیں. کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، پیوریٹی کا یہ مطلب ہے کوئی ملاوٹ نہیں، اخلاص کے یہی معنی ہے. اردو میں کیونکہ اخلاص ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اب میں جب تک دوسرا لفظ بدلوں نا تو اس کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا. خالص، پیور. ایک صورت میں عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے اور ایک صورت میں عبادت میں اخلاص کا بیان ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے اس کا اس صورت میں ذکر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن اللہ کی عبادت ہو، دوسرے میں مندر میں جا کر مورتیوں کی عبادت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے. ایسے ہی اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں وہ اس صورت میں ہے، تو یہ اخلاص فی العقیدہ ہے، وہ اخلاص فی العبادت ہے. وہ جو اخلاص فی العبادت والی صورت ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ میں اسٹرگل، کشمکش شدید تھی اور مسلمان دبے ہوئے تھے، کافر غالب تھے. پھر ان کی طرف سے ایک پیشکش آئی، کمپرومائز کرو، جھگڑا ختم کرو. ایسے موقع پہ جو دبا ہوا ہوتا ہے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے. ایسی صورت ہوتی ہے، غالب ہو، ایک مغلوب ہو، تو ایسی صورت میں مغلوب کو اگر ایسا چانس مل جائے کہ باہم کمپرومائز ہو جائے تو اس کو وہ گولڈن چانس سمجھتا ہے. لیکن صورت نازل ہوئی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، لکم دینکم ولی دین، مجھے میرا مذہب، میں اپنے مذہب پر ہوں، تم اپنے مذہب پر رہو، آپس میں کوئی اتفاق. پھر اس کے بعد جو صورت رکھی گئی ہے اس صورت میں یہ بتلایا ہے کہ آج تو کافر غالب ہیں، مسلمانوں کا ہاتھ دبا ہوا ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا ہاتھ اوپر آ جائے، کافروں کا ہاتھ نیچے ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے. سورہ کافرون کے بعد 15 سال کے بعد آیت نازل ہوئی، 15 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. وہ رکھی اس کو اس جگہ کیوں رکھی ہے؟ قرآن کی لوح محفوظ کی ترتیب میں وہ یہاں ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اور مکہ فتح ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, آپ دیکھیں کہ سارا جزیرۃ العرب جوک جوک اسلام کی طرف کھینچا چلا رہا ہے, دوڑا چلا رہا ہے, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سب دھڑا دھڑ. اب کس کا ہاتھ اوپر ہو گیا؟ تو کہا جب یہ آپ دیکھ لیں تو آپ اپنے پروردگار کی پاکی اس کی خوبی کے ساتھ ملا کر کریں. فسبح بحمد ربک, سبح کے معنی پاکی بیان کرو, بحمد کے معنی اس کی خوبی کے ساتھ ملاؤ, تسبیح ہو تحمید میں لگیں اور دعا کریں, الہی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے, واستغفرہ, دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے. انہ کان توابا, اللہ بے حد بندوں کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں, وہ آپ کی دعا قبول کریں گے اور اپنی رحمت میں آپ کو ڈھانک لیں گے. یہ دعا کریں. اس سورت پاک کے ذریعے حضور کو اطلاع اشارہ دیا, انڈیکیٹر, کہ اب آپ کا دنیا کی لائف پوری ہونے جا رہی ہے, اب آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. یہ مضمون ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے. جب واعظ رب آ جائے, پروردگار کی طرف سے نصیحت کرنے والا آ جائے. واعظ رب کیا ہے؟ داڑھی میں بال سفید ہوئے, سر میں بال سفید ہونے لگے, یہ واعظ رب ہے. یہ داڑھی اور سر میں بال سفید ہونے لگے تو یہ واعظ رب ہے, اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا آ گیا ہے. دیکھو داڑھی میں, دیکھو سر میں, اب آخرت کی تیاری میں لگو. لوگ کالا خضاب کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے کہ میں ابھی جوان ہوں. دوسروں کو تو دھوکہ دیں نہ دیں, دوسرے تو کوئی دھوکہ نہیں کھاتے, کم کھاتے, اپنے آپ کو خود دھوکہ ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, دیکھو کالے بال ہیں. یہ دھوکے میں مت رہو میرے بھائیو. جب واعظ رب آ جائے, سر میں اور داڑھی میں بال سفید ہونے شروع ہو جائیں, تو سمجھ لو کہ اب دنیا کی زندگی اینڈ پر پہنچنے والی ہے, اب آخرت کی تیاری میں لگو. تو اس صورت میں حضور کو انڈیکیٹر دیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور کے کندھوں پر رکھی تھی, اور ساری دنیا میں کام کرنے کی ذمہ داری امت پر رکھی ہے. اور سورہ جمعہ میں حضور کی امت کو دو حصوں میں بانٹا ہے, ہو الذی بعث فی الامیین وآخرین منہم. تو جب امیین میں, یعنی جزیرۃ العرب کے لوگوں میں دین کا کام ہو چکا ہے, لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں, تو اب حضور کا جو فرض منصبی تھا وہ کام پورا ہوا, پورا ہوا, تو اب حضور دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ تو حضور کو اشارہ دیا کہ آپ اللہ کی پاک کی خوبی کے ساتھ ملا کر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ الہی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے. اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, وہ ضرور ڈھانکیں گے, آپ تیاری میں لگ جائیں. پھر ساری دنیا یہ آخرین ہیں, ان تک حضور کا دین لے کر پہلی امت اٹھے گی اور وہ ساری دنیا میں حضور کا دین پہنچائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کی قسم اول کے پانچویں مبحث کے دوسرے باب میں یہ مضمون لکھا ہے کہ اعظم الانبیاء شان, نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے. وہ جزیرۃ العرب کی طرف مبعوث ہے, اور جزیرۃ العرب کی پہلی امت صحابہ پوری دنیا کی طرف مبعوث ہیں. بس حضور پوری دنیا کی طرف پہلی امت کے واسطے سے مبعوث ہیں, اور پہلی امت میں کام کرنا حضور کی ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری پوری ہوگی. تو اس سورت کے بعد یہ سورت رکھ کر اشارہ کیا کہ آج کافروں کا ہاتھ اوپر ہے, مسلمان مکہ میں دبے ہوئے ہیں, और थोड़े बहुत मुसलमान थे वो बेचारे हिजरत कर करके हबशा चले गए थे, मक्के में तो 2-4-10 आदमी थे। लेकिन एक वक्त आ रहा है कि ये नक्शा पलटेगा, नीचे का हाथ ऊपर आएगा। फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये बात समझ में तो आती नहीं, मक्का वाले जबरदस्त हैं, उनके पास दौलत का कोई हिसाब नहीं है। खुद हुजूर का चचा, हकीकी चचा अबू लहब कहते हैं उसके पास सोना इतना था कि जिस कमरे में वो सोना भरा हुआ था उस कमरे में चले जाओ तो ऐसा महसूस है जैसे आग की लपटें उठ रही हैं, सोना पीला होता है। जब सोना रखा हुआ तो उस कमरे में जाए तो ऐसा मानो जैसे आग की लपटें उठ रही हैं। इसीलिए उसका लकब था अबू लहब, आग की लपटों वाला है। वो उसका सोना दौलत इतनी थी उसके पास में, मिलियनर नहीं बिलियनर नहीं ट्रिलियन था वो। कुरान ने कहा उसके दोनों हाथ टूटेंगे और जो उसने कमाया वो भी तबाह होगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो खुद भी हलाक हुआ। मा अग्ना अनहु मालहु अमा कसब, उसका माल उसके कुछ काम नहीं आएगा, उसकी कमाई उसके कुछ काम नहीं आएगी। और उसकी बीवी जो उसकी हेल्पर है वो भी रस्सी के फंदे में फंस कर मरेगी। ये सूरत उसके बाद ला कर रखी कि ये नीचे का हाथ ऊपर कैसे आएगा। बज़ाहिर तो मक्का वाले हर तरह से गालिब हैं, उनका मगलूब होना समझ में नहीं आता। का समझ में नहीं आता, अल्लाह ने यह सूरत नाजिल की, ऐसा होगा। फिर जब यहां तक बात पहुंची तो अब सवाल होगा कि ये करेगा कौन। तो अब सूरत आई कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह करेंगे। फिर उसके बाद दो सूरतें हैं, इंसान के दुश्मन दो हैं, इंसान के दुश्मन इंसान भी हैं और जिन्ना शयातिन भी दुश्मन हैं। और इंसान के दुश्मन इंसान जब कुछ नहीं बनता है तो फिर जादू करते हैं या करवाते हैं। तो अगली सूरत आई कि इससे पना मांगो, इंसान जो दुश्मन है जो जादू करते हैं जलते हैं और हसद करते हैं उनसे पना मांगो। फिर अगली सूरत आखिरी आई कि शयातीन जो लोगों इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं उनसे पना मांगो। यूं जाकर कुरान खत्म हुआ है। तो ये सूरत आई ये सूरह इखलास, इसका शान नुज़ूल ये है। मुशरिकीन आए कहा उन सुब लना रब्बका, हमारे लिए आप अपने रब का नसब बयान कीजिए, इंट्रोडक्शन तारुफ करवाइए आपका रब कौन है। देखो हिंदू मुशरिकीन वो भी अपनी मूर्तियों को रब कहते थे, उनके जो खुदा थे मूर्तियां उनको रब कहते थे, अरबाब कहते थे। और इस्लाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो भी रब और ये भी रब। तो वो आए कि तुम्हारा रब है कौन, हमारे तो ये हैं सब रब जिनको आप जानते हो, और आप जिस रब को दावत देते हो वो रब है कौन तुम्हारा। तो ये सूरत उतरी काफिरों को ये समझाने के लिए कि इस्लाम जिस हस्ती को रब कहता है, रब्बुल आलमीन सारे जहानों के पालनहार परवरदिगार, वो रब कौन है, उसको समझाने के लिए आयत ये सूरत नाजिल हुई। फरमाया कुल, कहिए। यहां एक सवाल है, वो कज़्ज़ाफ़ी ने खड़ा किया था, कहां का था वो कज़्ज़ाफ़ी, लीबिया का, उसने ये सवाल खड़ा किया था कि ये कुल कुल नहीं होना चाहिए कुरान में, ये तो अल्लाह ने हुजूर से कहा था कुल, अब फिर कुल की क्या जरूरत है। उसका जवाब एक बुनियादी बात वो बेवकूफ समझा नहीं, कुरान हुजूर के वाया तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया है, ये नुक्ता समझना चाहिए। صرف مسلمانوں کی طرف نہیں، تمام انسانوں کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، مگر وایا رسول اللہ آیا. سورہ نحل میں آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے، وہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ قرآن پہنچائیں اور سمجھائیں. اگر بارش کی طرح اور ہوا کی طرح سے ڈائریکٹ یہ قرآن گھروں میں لٹک آتا تو سمجھاتا کون؟ اس لیے آپ کے وایا بھیجا ہے. پس جب تمام انسانوں کی طرف یہ قرآن اترا گیا ہے تو ہر انسان سے کہا جا رہا ہے قل، ہم میں سے ہر انسان سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اگر کوئی آ کر پوچھے کہ مسلمانوں کا رب پروردگار کون ہے تو یہ جواب دو، یہ سورت ان کو بتلاؤ، اس سورت میں جو مضمون ہے. یہ تو قل ہر مسلمان کے لیے ہے کہ تم یہ جواب دو اگر کوئی آ کر پوچھے آپ سے. حضور سے پوچھا تو حضور نے بھی یہ جواب دیا، فرمایا جواب دو کہ وہ یعنی اسلام کا رب، قرآن میں جس کو رب العالمین کہا ہے، وہ اللہ ہے. اس کا پروپر نیم اللہ ہے. یہ قصہ سنا عجیب و غریب. لندن میں میں ایک سینیگوگ دیکھنے گیا، جویش کا سینیگوگ دیکھنے گیا، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر گیا میں، اور میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنی نماز، تمہاری نماز دیکھنا چاہتا ہوں میں، تم نماز کیسے پڑھتے ہو. تو نماز تو انہوں نے دکھائی نہیں مجھے، مگر دوسری تیسری منزل پر لے گئے، وہاں ان کا مدرسہ تھا، وہاں طالب علم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، وہاں لے گئے، پھر وہاں کھڑے کھڑے ہماری ایک گھنٹہ گفتگو ہوئی. ان میں سے جو باتیں میں نے ان میں سے اس سے پوچھی، ان سے میں نے ایک سوال کیا. وہ بار بار گاڈ گاڈ لفظ استعمال کرتا تھا اللہ کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ گاڈ جو ہے یہ تو تمہاری زبان کا لفظ نہیں، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے. تمہاری جو زبان ہے ہبرو، اور اس سے پہلے جو سوریانی تمہاری زبان تھی جس میں تورات اتری تھی، اس زبان میں اللہ کے لیے کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا ہم وہ نام لے نہیں سکتے، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کا ہم وہ نام نہیں لے سکتے. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میں گجراتی بائبل ہے، اس میں یہوہ اس لفظ استعمال ہوا، اللہ کے لیے یہوہ استعمال ہوا ہے. تو یہ یہوہ میں نے کہا تو لرز گئے سارے، اور کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ یہ نام بولیں گے تو ہم یہاں سے چلے جاتے. گجراتی بائبل جو میرے پاس ہے اس میں تورات میں اللہ کے لیے یہوہ یہوہ استعمال ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے گجراتی بائبل میں یہ لفظ پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ آپ یہ لفظ بولیں گے تو ہم یہاں سے چلے جاتے. ہم گاڈ کا نام نہیں لے سکتے. عجیب و غریب بات ہے، گاڈ کو مانتے ہیں اور گاڈ کا نام نہیں لے سکتے. قرآن نے کہا کہ اللہ کا پروپر نیم اللہ ہے، قل ہو اللہ. اللہ کو مشرکین جانتے تھے، جیسے ہمارے ہندو ایشور کو جانتے ہیں، پرمیشور کو جانتے ہیں، بھگوان کو جانتے ہیں. جانتے ہیں، ایشور کے معنی ہے پیدا کرنے والا، پرمیشور کے معنی ہے محبت کرنے والا ودود، اور بھگوان کے معنی ہے معبود. ہم جانتے ہیں ہندو، مگر پوری دنیا میں ایک مندر ایشور کی، پرمیشور کی بھکتی کے لیے نہیں. بھکتی دوسروں کی، غیر اللہ کی ہوتی ہے. اس کی اس کی دنیا بھر کے 20 کروڑ خدا ہیں، ان کی بھکتیاں ہوتی ہیں. اور مندر، کوئی ہنومان کا مندر ہے تو کوئی کس کا مندر ہے، کوئی کس کا مندر ہے. پوری دنیا میں ایک مندر بھی ایشور، پرمیشور، بھگوان کی مورتی کے لیے، بندگی کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں. ایسے مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہ مانتے، اللہ کا تصور تھا ان کے یہاں، مگر عبادت کرتے تھے مورتیوں کی، ارباب من دون اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جواب دیا کہ ان سے کہو کہ میرا رب جو قرآن میں جگہ جگہ کہا الحمدللہ رب العالمین، اسلام جس کو رب کہتا ہے اس کا پروپر نیم اللہ ہے. پھر اللہ کی دو صفتیں لائے، ایک صفت لائے احد، احد کے معنی ہیں الون، اکیلا، یگانا، یکتا، احد ان کے معنی ہے، وہ اللہ ہے، رب کا نام اللہ ہے اور وہ پروپر، وہ الون اکیلا ہے، تنہا ہے، دو ہی نہیں دوسرا کوئی نہیں ہے. ایک صفت تو یہ لائے، پھر دوسری صفت اس کے ساتھ نہیں لائے، بلکہ پہلے جملے میں جو خبر تھی اس کو پھر مبتدا بنا کر دوسری صفت لائے. پہلے جملے میں ہوا مبتدا تھا، اللہ اس کی خبر تھی اور احد اس کی صفت تھی، دوسرے جملے میں اس خبر کو پھر مبتدا بنا کر کہا اللہ الصمد. اللہ الون بھی ہے، اکیلا بھی ہے، یگانا بھی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں. مشرکین کی میتھولوجی یہی تھی کہ اتنی بڑی کائنات ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے، ہم ایک کارخانہ نہیں چلا سکتے، ایک چھوٹی حکومت ایک آدمی نہیں چلا سکتا، ڈپارٹمنٹ بنانے پڑتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار بنانے پڑتے ہیں، اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے بنا چلا سکتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ پر اس کی تردید کی ہے کہ اللہ ہی تنہا تخت شاہی پر آسمان و زمین کو پیدا کر کے تخت شاہی پر اللہ بیٹھے ہیں اور پوری کائنات کا نظم و انتظام کر رہے ہیں. تم جو سوچتے ہو وہ تو تم محتاج ہو، ضعیف ہو، عاجز ہو، اس لیے ایک آدمی کارخانہ نہیں چلا سکتا، حکومت نہیں چلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں. تو دوسری صفت لائے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہاں رک کر ایک مسئلہ ذہن میں آنا چاہیے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کائنات کے کام اللہ نے فرشتوں کو سپرد کر رکھے ہیں، تو اللہ تنہا خود کہاں کام کر رہے ہیں، فرشتوں کو کام سپرد کر رہے ہیں، بارش ان فرشتوں کے لیے، ہوا کے اوپر فرشتے الگ مقرر ہیں، موت جانے وصول کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں. تو اس کو سمجھو یہ سب نوکر ہیں، کارخانے کے نوکر ہیں، ان میں سے باس کوئی نہیں. اور مشرکین کی میتھولوجی یہ ہے کہ کارخانے کے نوکروں کے علاوہ کارخانے کا ایک باس ہے، بس کسی مزدور کو مالک سے کچھ، باس لفظ تو میں نے ٹھیک نہیں استعمال کیا، مینیجر ہے اس کا، وہ کارخانے میں اختیار ہے. اگر کوئی ملازم باس سے کوئی کام منوانا چاہتا ہے تو مینیجر کے تھرو جانا پڑے گا، ڈائریکٹ باس کے پاس نہیں جا سکتا. یہ جو ان کی میتھولوجی ہے یہ غلط ہے. بہت کوئی باس کوئی کا مینیجر کوئی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے یہاں کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. تو یہ جو فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک باس ہے، کارخانے کا مینیجر ہے، اور یہ کارخانے میں کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا کائنات میں کوئی اختیار نہیں. وہ کسی کے لیے سفارش کرنا چاہیں تو اجازت کے بعد سفارش کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے. یہ جیسا مینیجر ہے جس کا ایک درجے میں کارخانے میں اختیار ہے، ایسا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. براہ راست اللہ تعالیٰ بغیر مینیجر کے خود کام کر رہے ہیں، پوری کائنات کا انتظام کر رہے ہیں. ہاں کائنات میں کام کرنے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے باس اور مینیجر اور کام کرنے والے، اس میں مینیجر کوئی نہیں. मैनेजर की जरूरत किसे पड़ती है जो खुद नहीं जानता, सारा काम खुद नहीं देख सकता, तो कारखाने के हिस्से बनाता, इस हिस्से का मैनेजर ये है, इस हिस्से का मैनेजर ये है, इस हिस्से का मैनेजर ये। अल्लाह ताला तालीम खबीर हैं, कायनात के जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं और कादिर मुतलक हैं, उनको किसी का मैनेजर बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए दूसरी सिफत लाए, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज हैं। फिर अरबों के यहां इंट्रोडक्शन कुनियत से भी होता है, परोपर नेम के अलावा कुनियत से भी इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, उनका असल नाम है, हजरत अबू बकर का असल नाम है अब्दुल्ला और उनके वालिद का नाम है उस्मान, लेकिन हजरत मशहूर है अबू बकर से, बकर के अब्बा। हजरत का एक लड़का था जो पहले से मर गया होगा, उसका तारीख में नाम नहीं आता, अरबों में जो पहला बच्चा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कुनियत होगी। बकर का बाप अबू हनीफा, हनीफा लड़की के अब्बा, पहला बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसी से कुनियत रखते थे। तो फरमाया कलम यलिद, अल्लाह ने किसी को जना नहीं, जब जना ही नहीं तो अबू फुलान इन कैसे होंगे, अल्लाह फुलां के अब्बा कहां से होंगे। लम यलिद, उन्होंने किसी को जना नहीं, उनकी कोई औलाद ही नहीं है। बस ये कुनियत से अगर हम कहें कि कुनियत बताओ आपके रब की क्या कुनियत है, का कोई कुनियत नहीं, उसका परोपर नेम है अल्लाह, उसकी कुनियत कोई नहीं है कि वो फुलां का अब्बा, ऐसा कुनियत नहीं है। क्यों, उन्होंने किसी को जाना ही नहीं। ये कुनियत तो अरबों के यहां ज्यादा राइज थी। दूसरी कुनियत फुलां का बेटा, जैसे हजरत उमर के बेटे हैं इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, ये इब्न उमर भी कुनियत है। तो ये कुनियत बताओ, का लम युलद, वो जने नहीं गए। जब वो किसी के बेटे नहीं है तो कैसे कहोगे कि फला का बेटा। लिहाजा इस कुनियत से या इस कुनियत से अल्लाह का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उन्होंने किसी को जाना नहीं है और उनको किसी ने जाना नहीं। ठीक है, किसी ने जाना नहीं है तो उनका सिमिलर बताओ, उनका हमसर बताओ, उनका मानिन बताओ कि फुला जैसा, फुला जैसा। समझाऊं मैं, एक बहुत बड़ा अदीब गुजरा है जाहिज, अरबी का बड़ा जबरदस्त अदीब है और बड़ा बदसूरत। वो उसने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि मुझे कभी किसी ने शर्मिंदा नहीं किया, एक बुढ़िया ने मुझे शर्मिंदा किया। हुआ एक मैं रास्ते में जा रहा था, एक बुढ़िया खड़ी थी, उसने मुझसे कहा प्लीज एक मिनट का काम है मेरे साथ आइए। तो मैं समझा बेचारी बुढ़िया है, कोई उसका काम होगा, मैं उसके साथ हो गया। तो एक दुकान पर ले गई, फोटोग्राफर की दुकान थी, उस जमाने में कोई कैमरे फैमरे तो थी ना, जिसका फोटो खींचना है उसको सामने बिठाते थे और फोटोग्राफर बुरश से लेकर उसको देखता था, लिखता। 10 मिनट में फोटो तैयार, ले सेम बुरश से सामने बिठा करके फोटो बनाए जाते थे। तो एक फोटोग्राफर की दुकान पर मुझे ले गई और ले जाकर कहा ऐसा, और ये कहकर बुढ़िया चली गई। अब वो कहता मैं खड़ा कि क्या कहा बुढ़िया ने, भैया कहा कि ऐसा। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि ये बुढ़िया क्या कहकर गई, कहने लगा कि बुढ़िया मेरे पास आई थी और ये कह, उसने कहा कि मुझे शैतान का फोटो चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि मैंने शैतान को देखा नहीं, कैसे फोटो बनाऊं, दो आपको लाई कि ऐसा। तो कोई हमसर مانن ایسا. تو کہا ولم یکن لہ کفوان احد, ان کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں, تو پھر کہیں کہ ایسا کیسے کہہ لیں گے ایسا. یہ اللہ کے بارے میں بنیادی عقیدے ہیں کہ جس ہستی کو اسلام رب کہتا ہے, جس کو سارے جہانوں کا رب بتاتا ہے, اس کا پروپر نیم اللہ ہے. وہ ایلون ہے, بے نیاز ہے, اس کے کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے کہ ایسا لیس کمثلہ شیء, ان کے اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا, یہ اخلاص فی العقیدہ ہے. اللہ کے بارے میں یہ سورج جو تعارف کروا رہی, ایسا اللہ کو ماننا ضروری. اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ قل ہو اللہ احد تعدل ثلث القرآن, قل ہو اللہ احد ون تھرڈ قرآن کے اکول ہے. بس حدیث کے الفاظ یہ ہیں, تا دل و ثلث القرآن. کیا مطلب؟ ایک مطلب جو آپ حضرت آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. فضائل کی کتابوں میں حدیث کا یہی مطلب لکھا ہے, اور عام طور پر علماء یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. ثواب دو ہیں, ایک اصلی اور ایک فضلی. جب اس طرح کا مقابلہ کیا جائے تو ایک طرف سے اصلی لیں گے, ایک طرف سے فضلی لیں گے. فضلی کے معنی انعامی. قل ہو اللہ احد کا جو فضلی انعامی ثواب ہے وہ ون تھرڈ قرآن کے اصلی ثواب کے برابر ہے. اس طرح سے موازنہ کیا جاتا ہے. اور کوئی شخص تہائی قرآن پڑھے تو اس کا جو انعامی ثواب ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے. ایک تو مطلب یہ بیان کرتے ہیں علماء عام طور پر. دوسرا مطلب, مکی زندگی میں اسلام کے تین بنیادی عقیدے بار بار ریپیٹ کیے گئے تھے, انہی کو ثابت کیا ہے, توحید, رسالت اور آخرت. یہ تین عقیدے مکی صورتیں ہیں, 85 صورتیں قرآن میں مکی ہیں. مکہ میں 13 ہیں, وہاں نازل ہوئی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی جتنی صورتیں یہ سب مکی ہیں, وہیں نازل ہوئی ہیں. تو مکی دور میں تین بنیادی عقیدے بار بار سمجھائے گئے ہیں, توحید, اللہ ایک ہے, کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اور یہ دنیا ختم ہونے کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے. یہ تین عقیدے, جب یہ تین عقیدے ہیں تو اس صورت میں توحید کا مکمل بیان ہے. یوں یہ ون تھرڈ ہوئی قرآن کی, ون تھرڈ ہوئی قرآن میں. مکی صورتوں میں یہی تین عقیدے بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں, تو ان تین عقیدوں میں سے ایک عقیدے کا مکمل بیان ہے. اس اعتبار سے یہ قرآن کا ون تھرڈ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.